الحمد لله وكفى الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللہ رب العزت نے اس کائنات کو دو طریقوں سے پیدا فرمایا، کچھ چیزوں کو اللہ نے کن سے پیدا کیا کہ ہو جا فیکون وہ ہو گئیں، انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له کن فیکون۔ اللہ رب العزت کی عظمت کو اندازہ لگائیے کہ کسی چیز کا میٹیریل بھی نہیں ہے، کسی چیز کی پلاننگ بھی نہیں ہے، فقط اللہ نے ارادہ فرمایا تو را مٹیریل بھی بن گیا، اور جو ارادہ تھا اللہ کا اس کے مطابق وہ چیز آنن فانن وجود میں بھی آ گئی۔ وہ کتنی عظمتوں والے پروردگار ہیں، چنانچہ عرش، کرسی، لوح، قلم، جنت، جہنم، فرشتے، یہ سب کن سے پیدا ہوئے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرا۔ اب ذرا غور کیجئے کہ جو چیز اللہ نے بنائی وہ یہ نہیں تھا کہ بس مٹی کا تودا تھا جو وجود میں آ گیا، نہیں، جنت اتنی خوبصورت اور کوالٹی کے حساب سے اتنی آلات کے ہماری سوچ سے بالاتا ہے۔ کوئی انسان جتنا بھی خوبصورت جنت کے بارے میں سوچے وہ کبھی بھی جنت کے بارے میں سوچ نہیں سکتا۔ مالا عین رأت، کسی آنکھ نے وہ خوبصورتی دیکھی نہیں، ولا اذن سمعت، کسی کان نے اس کی خوبصورتی کا تذکرہ کبھی سنا نہیں، ولا خطر علی قلب بشر، کسی بشر کے دل پر اس کا گمان تک نہیں گزرا۔ ایسی جنت کو اللہ نے کن سے بنا دیا۔ اللہ اکبر کبیر۔ اس کی کمیت کا اندازہ لگائیں، سائز کا، کہ وہ کتنی بڑی ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میں اس جنتی کو دیکھ رہا ہوں جو سب سے آخر پہ جہنم سے نکل کر جنت میں جائے گا، لاسٹ ون، جہنم میں جل رہا ہوگا، پھر اللہ تعالیٰ اس کو جہنم سے نکال کے جہنم کے کنارے کھڑا کر دیں گے۔ جب اس کو یہ یقین ہو جائے گا کہ مجھے جہنم سے تو نکال دیا گیا، تو وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرے گا، یا رب یا رب۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، کیا چاہتے ہو؟ کہے گا، اللہ مجھے اس جگہ سے تھوڑا فاصلے پہ کر دیجئے، لا اسمع حسیسہا ولا ارا اہلہا، نہ میں جہنمیوں کو دیکھنا چاہتا ہوں نہ ان کے چیخ و پکار کو میں سننا چاہتا ہوں، مجھے اتنا دور کر دیں کہ مجھے نہ یہ منظر نظر آئے نہ آواز پہنچے، اللہ تعالیٰ اس کو دور کر دیں گے. فرشتہ آئے گا، اس کو ایک تالاب پر لے جائے گا اور کہے گا اغتسل فی ھذا الغدیر، اس تالاب کے اندر نہا لو. وہ ایسا پانی ہوگا کہ جب اس میں وہ نہلائے گا تو اس کے جتنے زخم ہوگے وہ ختم، جو سیاہی ہوگی جل جل کے وہ بھی ختم، اور انتہائی خوبصورت جسم والا وہ انسان بن جائے. پھر وہ وہیں کھڑا ہوگا تو اس کو دور سے جنت کا منظر نظر آئیں گے، تو دل میں خواہش اٹھے گی، تو کہے گا یا رب یا رب یا رب. اللہ تعالیٰ تو دلوں کے بھید جاننے والے ہیں. وہ فرشتے کو فرمائیں گے بھئی جاؤ پوچھو کیا کہتا ہے. تو جب فرشتہ پوچھے گا تو وہ کہے گا بس وہ جو منظر دور سے نظر آ رہے ہیں نا، بس تھوڑا قریب سے نظر آئیں. چنانچہ اللہ تعالیٰ اس کو جنت کے اتنا قریب کر دیں گے. اب جب وہ وہاں جائے گا تو اس کو جنت کی ٹھنڈی ہواؤں کے جھونکے آئیں گے، معطر ہوا کے. اب رہا نہیں جائے گا، پھر کہنے لگے گا یا رب یا رب یا رب. اللہ تعالیٰ فرشتوں کو فرمائیں گے میں جانتا ہوں جو اس کے دل میں ہے، تم ذرا پوچھو جا کے کہتا کیا ہے. یا اللہ بس اتنا دور سے ہوں، جنت کا دروازہ دیکھ رہا ہوں، ذرا قریب کر دیجئے. تو فرشتہ اس کو جنت کے دروازے کے قریب کر دے گا. اب وہاں پر اس کو جنت اور زیادہ واضح نظر آئے گی، معطر ٹھنڈی ہوائیں آئیں گی. تو پھر وہ کہنا شروع کرے گا یا رب یا رب یا رب. تو پھر فرشتہ پوچھے گا بھئی اب کیا چاہتے ہو؟ کہے گا بس میں اور کچھ نہیں کہتا، چونکہ تین چار دفعہ پہلے کہہ چکا ہوگا نا، کہے گا بس میں کچھ نہیں کہتا، بس یا رب یا رب یا رب. تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ مجھے معلوم ہے کہ تیرے من میں کیا ہے. تو فرشتے کو اللہ حکم فرمائیں گے کہ اس بندے کو جنت کے اندر داخل کر دو. اب یہ بندہ جب جنت میں جائے گا تو ایسی جنت کو دیکھے گا کہ جو اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگی. تو یہ حیران ہو جائے گا، تو پوچھے گا کہ یا اللہ یہ کس کی جگہ ہے؟ تو اللہ فرمائیں گے کہ جتنی بڑی دنیا تم نے دیکھی تھی یہ اس سے 10 گنا بڑی جنت ہے، اور یہ تمہارے لیے ہے. تو غور کریں کہ جب آخری جنت کو پوری دنیا سے 10 گنا بڑی جنت ملے گی تو پھر اس سے جو اونچے ہوں گے، جو اولیاء ہوں گے، جو صحابہ ہوں گے، انبیاء ہوں گے اور سید الانبیاء، ان کی جنتوں کے کیا کہنے ہوں گے. اتنی تو جنت کی جسامت ہے. پھر جنت کی جو کوالٹی ہے اس کی تو بات ہی کیا کرنی. یوں سمجھ لیں کہ ہر بندے کو چھوٹی سی خدائی مل جائے گی، ہر بندے کو. اللہ تعالی کا حکم ہوگا وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، جو تمہارا جی چاہے گا وہ ہو جائے گا. تو گویا اللہ تعالیٰ نے اس کو عدلے کا بدلہ دیا. کیسا؟ کہ دنیا میں اس نے اپنی مرضی کو چھوڑا، رب کی مرضی پہ عمل کیا، اللہ کی مرضی کو پورا کیا. تو جب اللہ کی مرضی کو اس نے دنیا میں پورا کیا تو پروردگار عالم جنت میں اس کی مرضی کو پورا فرمائے. تم دنیا میں میری مرضی پوری کرتے تھے نا، تم گناہوں سے رکتے تھے، تم برائیوں سے رکتے تھے، और तुम मेरी मर्जी पर अमल करते थे। अच्छा, दुनिया में तुमने मेरी मर्जी पर अमल किया, आज मैं तुम्हें मौका देता हूं, जो तुम्हारी मर्जी होगी वो पूरी हो जाए। अब बताएं वो कैसी जन्नत होगी कि बंदे के दिल में एक ख्वाहिश पैदा होगी और वो पूरी हो जाएगी। यानी औरतें सोचेंगी अपने बारे में कि मेरा हुस्न ऐसा हो और उनको वो मिल जाएगा। आंखें ऐसी हो, नाक ऐसा हो, सार ऐसे हो, चेहरा ऐसा हो, कपड़े ऐसे हो, सुभान अल्लाह, जो सोचेंगे वो उसी वक्त हो जाएगा। तो इसका मतलब कि हर जन्नती को एक छोटी सी खुदाई मिल जाएगी। जन्नती बड़े खुश होंगे और वहां की चीजों की क्वालिटी ऐसी कि मिसाल दे के समझाया, बच्चा मां के पेट में होता है तो रहम के अंदर पानी होता है जिसके अंदर वो फ्लोट कर रहा होता है, लिक्विड होता है। इसीलिए तो वालदा चलती फिरती काम करती है तो वो शॉक अब्जॉर्बर का काम करता है। अगर ये ना होता तो बच्चा तो मां के बतन में से ही रह ही ना सकता। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उसको उस लिक्विड के अंदर फ्लोटिंग बना दिया। और दूसरा कि जब औरत उम्मीद से होती है तो उसके महाना अय्याम खत्म हो जाते हैं। क्यों? कि अब वही जो अय्याम वाला खून था वो उसकी गिज़ा बनता है। अब इंसान अगर सोचे कि बचपन में मां के बतन में हम कैसी जगह पर थे कि पेशाब था जिसके अंदर हम फ्लोट कर रहे थे और ये हमारी गिज़ा बन रही थी, तो बंदे को कराहत होती है, नफरत आती है। तो उलमा ने लिखा जिस तरह मां के पेट में बच्चे की गिज़ा के बारे में सोचकर नफरत आती है, जन्नती जब जन्नत में दुनिया की गिज़ाओं के बारे में सोचेगा उसको ऐसे नफरत आया करे। अब आज ये मुर्ग है, ये बिरयानियां हैं, ये मैकडॉनल्ड के खाने हैं, ये सूप है, ये फलां है, ये चाइनीज डिशे हैं, हम कितना एंजॉय करते हैं। मगर जन्नत के खाने क्या होंगे कि उस जगह पर बंदा जब दुनिया के खानों के बारे में सोचेगा तो ऐसे कराहत होगी, ओहो हम दुनिया में ये खाते फिरे। तो ऐसी क्वांटिटी और ऐसी क्वालिटी, और ये पैदा कैसे हुई? फकत कुन से पैदा हो गई। और फिर इसकी एक वसत का अंदाजा लगाइए कि सारे जन्नती जन्नत में होंगे लेकिन अल्लाह ताला उनके अमलों के बराबर उनको दर्जे अता करेंगे। वलिकुल्लिन दराजातुम मिम्मा अमिलू, हर बंदे को उसके अमल के बराबर दर्जा मिलेगा। और ये दर्जे की अकाउंटेबिलिटी इतनी माइन्यूट होगी कि रवायत में आता है कि दो बंदों की जिंदगी के आमाल बिल्कुल एक जैसे होंगे और उनमें एक ने एक मर्तबा सुबहानअल्लाह ज्यादा कहा होगा तो ज्यादा कहने वाले का दर्जा ऊंचा होगा बनिस्बत दूसरे के। एक मर्तबा सुबहान अल्लाह का डिफरेंस भी वहां फील हो सकेगा। या अल्लाह, इसलिए हदीसे पाक में है कि लैन यतहसरु अहलुल जन्ना, अहले जन्नत को किसी बात पे हसरत नहीं होगी सिवाय दुनिया में गुजरे हुए उन लम्हात के जो उन्होंने अल्लाह की याद के बगैर गुजारे हो। कि काश उसमें भी हम अगर अल्लाह को याद कर लेते तो आज हमारे दर्जे कितने बड़े होते। आज हम सुबहान अल्लाह को मामूली सा अमल समझते हैं, اور چاہیں تو ایک دن میں ہزاروں مرتبہ سبحان اللہ پڑھ سکتے ہیں، مگر نہیں پڑھتے، وقت ضائع ہوتا ہے. ایک دفعہ سبحان اللہ کا فرق بھی جنتی کے درجے کو نیچے سے اوپر کر دے گا. اور پھر سب سے بڑی بات دیکھیے، اللہ تعالیٰ جنتیوں سے پوچھیں گے کہ کیا تم سب مجھ سے راضی ہو، تمہیں کچھ اور چاہیے؟ وہ کہیں گے کچھ نہیں چاہیے. تو جب وہ کہیں گے کچھ نہیں چاہیے تو پھر اللہ تعالیٰ بالآخر فرمائیں گے اچھا، میں تم سے راضی، آج کے بعد میں تم سے کبھی بھی ناراض نہیں ہوں گا. یہ خوشخبری سن کر جنتیوں کو جتنی خوشی ہوگی وہ جنت کی چیزوں کی لذتوں سے بھی زیادہ ہوگی کہ ہمارا رب ہم سے راضی، اب وہ کبھی ناراض نہیں ہوگا. یہ جنت جو اتنی تفاصیل اپنے اندر رکھتی ہے، یہ کیسے پیدا ہوئی؟ کن سے پیدا ہوئی. اللہ تیری عظمتوں پہ قربان جائیں، تیری خالقیت کے اوپر قربان جائیں کہ کن سے آپ نے ایسی چیز بنا دی. ایک دوسرا طریقہ مخلوق کو بنانے کا وہ ہے تدریجن بنانا. کیسے؟ آپ نے بیج ڈال دیا زمین میں تو وہ اگنا شروع ہوا، پھر پہلے پودا بنا، پھر پتے لگے، پھول لگے، پھر پھل لگے، پھر درخت بنتے اس کو 20-30 سال گزر جاتے ہیں. وہ 20-30 سال کے بعد بھرپور درخت نظر آتا ہے. درختوں کی عمریں تو بہت ہوتی ہیں، چنانچہ سائیکیڈ ایک درخت ہے، وہ 1000 سال کے اندر 1 میٹر اونچا ہوتا ہے. 1000 سال کے اندر 1 میٹر اونچا ہوتا ہے. اور دنیا میں ایسے درخت ہیں جو 10-10 میٹر جو ہے وہ اونچے ہیں، سائیکیڈ کے درخت ہیں، صدیوں پرانے درخت. تو ان کو اللہ تعالی نے تدریجن پیدا کیا. اسی طرح انسان کی مثال کہ جب ماں کو امید لگتی ہے تو بچے کے پیدا ہونے میں 10 مہینے کا وقفہ ہوتا ہے. اس دوران اللہ تعالیٰ بچے کا جسم بنا دیتے ہیں اور پھر اس کی ولادت ہوتی ہے، مگر ولادت ہونے کے ساتھ ہی وہ کوئی کھانا نہیں کھانے لگ جاتا، اٹھ دوڑنے نہیں لگ جاتا، وہ بچہ ہی ہوتا ہے. پھر اس کو جوان ہونے میں مزید 15 سال چاہیے، 15 سال کے بعد وہ جوان ہوتا ہے. تو یہ تدریجن جو سلسلہ ہے اس کو عالم خلق کہتے ہیں. چنانچہ عرش کے نیچے جو کچھ ہم دیکھتے ہیں، یہ زمین، یہ آسمان، چاند، ستارے، حیوانات، پرندے، خشکی کی مخلوق، تری کی مخلوق، یہ ساری کی ساری مخلوق یہ اللہ تعالی نے تدریجن پیدا فرمائی. اس لیے فرمایا خلق الارض فی یومین، زمین کو 2 دن میں پیدا کیا. ثم استوی الی السماء، پھر اللہ آسمان کی طرف متوجہ ہوئے. وہی دخان، اور یہ اس وقت دخان تھا. پھر اللہ تعالی نے 6 دن میں زمین و آسمان کو مکمل کیا، یعنی زمین کے بنانے میں 2 دن اور زمین کے اندر انسانوں کی غذائیت کو رکھنے میں 4 دن لگے. وبارک فیہا فی 4 ایام. اللہ اکبر، کیا قدرت کی مہربانیاں ہیں کہ زمین کے اندر انسان کی ضروریات کو رکھنے میں 4 دن لگے. اب وہ دن 24 گھنٹے کے ایسے تو نہیں تھے جیسے آج ہمارے ہاں، اللہ کے ہاں تو سکیل کچھ اور ہی ہے. بہرحال 6 دن میں زمین کی پیدائش مکمل ہو گئی، اور اللہ کی شان دیکھو، آدم علیہ السلام سے لے کے آج تک ملینز اینڈ بلینز اینڈ ٹریلینز آف لوگوں نے اسی زمین سے غذائیں حاصل کیں، اور اللہ کی جو رکھی ہوئی برکت ہے آج تک اس میں کمی تو نہیں آئی. تو ایک عالم امر اور ایک عالم خلق، اس لیے اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں اللہ له الخلق والامر تبارک اللہ احسن الخالقین، کہ امر بھی اسی کا اور خلق بھی اسی کی، برکت والا ہے وہ پروردگار جس نے اتنا اچھا مخلوق کو پیدا کر دیا. اب ہم اگر انسان پر غور کریں تو انسان ان دونوں عالم کا مجموعہ ہے. انسان کا ایک جسم ہوتا ہے، ایک اس میں روح ہوتی ہے. جسم عالم خلق سے اور روح عالم امر سے. انما امره یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی، کہہ دیجئے کہ روح تو میرے رب کا امر ہے. تو روح عالم امر سے آئی اور جسم عالم خلق کا. تو دیکھیں انسان مجموعہ بن گیا عالم امر اور عالم خلق کا دونوں کا. اب اگلی بات کہ جو چیز جہاں سے بنی اس کی غذا بھی وہیں سے. مثلا جسم اس کائنات سے بنا عالم خلق سے، سمجھے مٹی سے بنا، اس کی ساری ضروریات مٹی سے پوری ہوتی. پانی مٹی سے نکلتا ہے، روٹی کی فصل زمین سے، چاول کی فصل زمین سے، لباس کے لیے کاٹن کی فصل زمین سے، گھر بنانے کے لیے جو مٹیریل استعمال ہوتا ہے ماربل سمیت، وہ سب کا سب زمین سے. جو انسان پھل کھاتا ہے، سبزیاں کھاتا ہے، سب زمین سے. سونا چاندی، انسان کی ضرورت کی ہر چیز زمین سے نکلتی ہے، یہ بدن کی ضرورت ہے. تو اللہ تعالی نے جہاں سے جسم کو بنایا اس کی ضروریات کو بھی اللہ تعالی نے وہیں رکھ دیا. اور روح کس سے بنا؟ عالم امر سے. تو روح کی غذا وہ بھی عالم امر سے آتی ہے، عرش کے اوپر سے. اور وہ کیا چیز ہے؟ وہ نور ہے. بدن کو کھانے پینے کی ضرورت ہوتی ہے، روح کو اللہ تعالی کی طرف سے آنے والے انوار و برکات کی ضرورت ہوتی ہے. یہ جسم کی غذا، وہ روح کی غذا. آج کے دور کی ایک بڑی غلط فہمی یہ ہے کہ ہم 24 گھنٹے جسم کی غذا کمانے اور کھانے میں مصروف رہتے ہیں، اور روح کی غذا کی طرف سے ہم کوتاہی کرتے ہیں، اگنور کرتے ہیں. آپ اگر گھر کے اندر ایک پودا لگائیں اور پانی دینا بھول جائیں تو کچھ دنوں کے بعد کیا ہوگا؟ مر جائے گا وہ پودا کمزور ہو کے. جس طرح پانی نہ ملنے سے پودا کمزور ہوتے ہوتے بالآخر مر جاتا ہے، روح کو اگر انسان غذا نہ دے تو روح بھی کمزور ہوتے ہوتے بالآخر مردہ ہو جائے. اس لیے انسان دیکھنے میں چل پھر رہا ہوتا ہے مگر دل مردہ ہوتا ہے. غذا جو نہیں دی، کبھی دھیان ہی نہیں دیا کہ غذا کیسی. جب انسان کی روح کمزور ہو جاتی ہے تو اس کے اوپر نفسانیت غالب آ جاتی ہے. نفسانیت غالب آنے کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ کہ اعمال کرنے دشوار ہو جاتے ہیں. بندے کو بخار ہو جائے اور آپ اس کو کہیں کہ جناب یہ ذرا 20 کلو کا وزن سر پہ اٹھا کے فلان جگہ پہنچاؤ، کہے گا بھائی مجھ سے تو نہیں پہنچائے جاتے، میں تو اٹھ کے بیٹھ نہیں سکتا. جس طرح جسمانی بیمار انسان بوجھ نہیں اٹھا سکتا، کام نہیں کر سکتا، اسی طرح جو روحانی بیمار ہو سکتا ہے وہ نیک اعمال نہیں کر سکتا. اور اس کی دلیل قرآن عظیم الشان میں سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نماز کے بارے میں، وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، کہ سوائے خاشعین کہ یہ نماز بھاری ہوتی ہے، بوجھ ہوتا ہے اس کا پڑھنا. کتنے لوگ ہیں جو صبح وقت کہتے ہیں جی فجر میں اٹھنا بڑا مشکل، کس قدر تجھ پہ گراں صبح کی بیداری ہے، ہم سے کب پیار ہے، ہاں نیند تمہیں پیاری ہے. ایسے بندے کے لیے نگاہ کا فریز مشکل، سچ بولنا مشکل، نمازیں پڑھنا مشکل، تلاوت کرنا مشکل، ہر اچھا کام کرنا اس کے لیے مشکل ہوتا ہے. یہ اس بات کی دلیل کہ یہ انسان روحانی طور پر بیمار ہے. اور ایسے لوگ پھر دین سے بیزار ہوتے ہیں، لکھے پڑے ہوں گے، بڑا مطالعہ ہوگا، مگر دین سے بیزار. دین ان کو پابندیاں نظر آتی ہیں اور دین ان کو سخت نظر آتا ہے اور مشکل نظر آتا ہے. کس وجہ سے؟ روح جو بیمار ہے. چنانچہ آپ غور کریں کہ آج کے دور میں ہم بیٹے کی شادی کسی لڑکی کے ساتھ کرتے ہیں تو ان کے جسم میں چور ہوتے ہیں. خاوند کی عمر 22 سال اور بیوی کی عمر 20 سال، تو جسم تو میچور ہو گئے، کیونکہ 20 سال ان کو کھانا ملتا رہا، غذا ملتی رہی، نورشمنٹ ملتی رہی، تو جسم پروان چڑھا اور ان کی روح، اس کو تو غذا نہیں ملی ہوتی تو روح کی ڈیولپمنٹ نہیں ہوتی. تو روح کی مثال 3 سال کے بچے کی. اس لیے شادی ہوتے ہی آپس میں جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں. ان جھگڑوں کی بنیاد کیا ہوتی ہے؟ نہ ادھر روح پوری طرح جوان ہے نہ ادھر روح پوری طرح جوان ہے. اچھا ایک مثال سن لیں، آپ ایک کمرے میں 3 سال کی عمر کے 2 بچوں کو ذرا تھوڑی دیر الگ کر دیں، 10 منٹ کے اندر ان کی لڑائی ہو جائے گی، 10 منٹ کے بعد چیخو پکار شروع ہو جائے گی. کیوں؟ وہ جی بچے تھے، انہوں نے تو لڑنا ہی تھا. تو ان جوان العمر میاں بیوی کی مثال بھی اصل میں وہ 3 سال کے بچوں کی ہے. شادی ہونے کے بعد چیخو پکار، لڑکی والوں کو دیکھو تو ادھر چیخو پکار ہے، شکوے شکوے، لڑکے والوں کو دیکھو تو ادھر چیخو پکار ہے. تو ہم نے اپنی روح کو غذا نہیں پہنچائی ہوتی. آج ہم 10 گھنٹے کاروبار میں دیتے ہیں تو اس کو مطلب ہے جسم کی غذا کے لیے فکر مند ہیں. ہم اپنی روح کی غذا کے لیے کتنا وقت نکالتے ہیں؟ آپ غور کریں، ہمیں دن میں کبھی یہ خیال آتا ہے کہ نہیں ہمیں روح کو بھی کچھ غذا دینی ہے؟ شاید ہم اس کو ضرورت ہی نہیں سمجھتے. تو جب ضرورت ہی نہیں سمجھتے تو روح پرورش کیسے پائے گی؟ کیسے مضبوط ہوگی؟ کیسے توانا ہوگی؟ چنانچہ روح کی غذا کے لیے ہمارے مشائخ نے کچھ اعمال بتائے. وہ چاہتے ہیں کہ اگر آپ ان چیزوں کو استعمال کریں گے تو آپ کی روح کو غذا ملے گی. سب سے پہلے درود شریف پڑھنا. یہ روح کی غذا کیسے؟ وہ ایسے کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو شخص ایک مرتبہ نبی علیہ السلام پر درود بھیجتا ہے اللہ تعالی اس بندے پر 10 رحمتیں نازل فرماتے ہیں. تو رحمتوں کا نزول ہوا نا, تو یہ رحمتیں کس کی غذا بنیں گی؟ روح کی غذا بنیں گی. اور ہماری تو کوتاہی یہاں کہ 100 مرتبہ بھی درود شریف روز نہیں پڑھ پاتے. ایک صحابی نے سوال کیا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں کتنا درود شریف پڑھوں؟ فرمایا جتنا پڑھ سکتے ہو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں 1/4 پڑھوں گا, زیادہ پڑھو گے تو تمہارا اور فائدہ ہوگا. اچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنا آدھا وقت درود شریف پڑھوں گا. نبی علیہ السلام نے فرمایا زیادہ پڑھو گے تو تمہیں زیادہ فائدہ ہوگا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں 3/4 درود شریف ہی پڑھوں گا ٹائم. فرمایا زیادہ پڑھو گے تو زیادہ. فرمایا حدیث پاک میں آیا کہ اس صحابی نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں پورا وقت ہی درود شریف پڑھتا رہوں گا. نبی علیہ السلام نے فرمایا اچھا اگر تم ایسا کرو گے اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دیں گے, تمہارے کاموں کو سنوار دیں گے. اگر تم ہر وقت درود شریف پڑھتے رہو تو اللہ تمہارے گناہوں کو مٹا دیں گے اور تمہارے کاموں کو اللہ سنوار دیں گے. حضرت علی رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر اللہ تعالی نے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تسبیح تحمید تکبیر تحلیل ان کی فضیلتیں نہ بتائی ہوئی ہوتی تو میں سارا وقت نبی علیہ السلام پر درود شریف بھی پڑھتا رہتا, کیونکہ ان کی بھی فضیلتیں بتائی گئی ہیں. اس لیے لا الہ الا اللہ پڑھنا, سبحان اللہ پڑھنا, الحمدللہ, اللہ اکبر, اس لیے میں ادھر بھی ٹائم دیتا ہوں. اگر وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فضائل نہ بتائے ہوتے تو میں سارا وقت نبی علیہ السلام پہ درود شریف ہی پڑھتا رہتا. اب یہ درود شریف کا پڑھنا روح کی غذا, اور سند ہے کہ ایک دفعہ پڑھنے پر 10 رحمتوں کا نزول. تو یہی رحمت تو انسان کی روح کی غذا ہے. پھر اس کے بعد تلاوت قرآن پاک, اس کا پروف کیا ہے؟ فرمایا وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنَ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ, تم پر رحمتیں برسائی جائیں. تو قرآن پاک سے ثبوت مل رہا ہے نا کہ تلاوت قرآن پر انسان کے اوپر اللہ کی رحمتیں برستی ہیں تو وہ روح کی غذا ہوتی ہے. اب اس کے دو طریقے ہیں, یا تو انسان ناظرہ پڑھے یا یاد کیا ہوا پڑھے, اور اس سے بھی بہتر یہ کہ اس کو نماز کی حالت میں پڑھے, پھر اور زیادہ رحمتیں بڑھ گئیں. چنانچہ آپ اپنے اکابر کی زندگیوں کو دیکھیں تو ان کی زندگی کا ایک بڑا معمول تھا رات کا بیشتر حصہ تہجد کی نماز میں اللہ کا قرآن پڑھنا. اور یہ نہیں تھا کہ وہ سارے کئی کئی پارے ہی پڑھتے تھے, پارے بھی پڑھتے تھے, اور کئی مرتبہ ایک ایک آیت کو بار بار پڑھ کر کندھے مقرر کا مزہ لیا کرتے تھے. قاسم بن محمد بن بکر صدیق لانو جو فقہ سبا مدینہ میں سے تھے فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی پھوپھی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کو دیکھا, انہوں نے چاشت کے نوافل کی نیت باندھی اور ایک آیت کو پڑھنے لگی. میں کافی دیر بیٹھا رہا, جب میں نے دیکھا ٹائم لگ رہا ہے تو میں نے سوچا میں بازار جاتا ہوں, فلاں کام کر کے آتا ہوں. فرماتے ہیں میں بازار بھی گیا, کام بھی سمیٹا, جب واپس گھر آیا تو میں نے دیکھا اسی جگہ پر وہ کھڑی اسی آیت کو بار بار پڑھ رہی تھی. اتنی اتنی دیر ایک ایک آیت کی تلاوت ہوتی تھی جس پر گھنٹوں گزر جاتے تھے. اور نبی علیہ السلام بھی اتنا قرآن پڑھتے تھے تہجد میں حتی یتورمت قدمہ, قدم مین مبارک کے اوپر ورم آ جاتا تھا.
صدیق اکملانو، ان کا تو قرآن مجید کے ساتھ عشق معروف ہے، پڑھتے تھے ہر وقت قرآن، آنکھوں میں آنسو ہوتے تھے، خود بھی روتے تھے دوسروں کو بھی رلاتے تھے. اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سبحان اللہ، تو فجر کی نماز میں تلاوت کرتے تھے تو رونے کی آوازیں چوتھی صف میں جایا کرتی تھی. سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے بارے میں لکھا ہے کہ 40 سال عشاء کے وضو سے فجر کی نماز کا معمول رہا. اب اس کا یہ مطلب نہیں کہ کبھی درمیان میں کچھ تبدیلی نہیں ہوئی، یہ تو عرف میں ایک بات کی جاتی ہے اور جو بات عرف میں کی جائے اس کو اسی طرح قبول کرتے ہیں. اس کی مثال سن لیجئے، ایک بندہ پڑھتا ہے پھر کالج میں پڑھانے لگ جاتا ہے، حتیٰ کہ پڑھاتے پڑھاتے اس کی وہیں وفات ہو جاتی ہے. تو لوگ بات کرتے ہیں، اور جی اس نے تو ساری زندگی بس پڑھنے پڑھانے میں ہی گزار دی، اب اس کا کیا مطلب، درمیان میں ایک دن بھی چھٹی نہیں ہوتی تھی. عرف میں کہا جاتا ہے کہ پورا گویا وقت ہی اس نے اسی ترتیب پر گزار دیا. تو اسی طرح 40 سال ان کا معمول رہا. اگر درمیان میں کوئی ایک آدھ دن ایسا نہ بھی ہو سکا یا وضو درمیان میں کر لیا تو اس میں کون سا اشکال ہے؟ انسان عرف میں بات کر جاتا ہے. اب اس کی دلیل سن لیجئے، قرآن مجید میں ہے، ملکہ بلقیس تھی، وَأُوتِيَتْ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ، ہر چیز اس کے پاس تھی. اب کل کے لفظ کو کوئی پکڑ کے بیٹھ جائے، جی اس کے پاس ریفریجریٹر تھا، اس کے پاس مرسیڈیز گاڑی تھی، وہ جی کل کہا ہے قرآن نے، تو کہیں گے عقل کے اندھے، اس زمانے میں جو بادشاہوں کے پاس ہوتا تھا وہ سب کچھ تھا. اب کل کے اندر کیوں تفصیل لے کے بیٹھ گئے ہو کہ یہ تھا یہ تھا یہ تھا؟ تو عرف میں بات کی جاتی ہے. تو اسی طرح یہ کہا کہ 40 سال عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی، معمول تو رہا نا ان کا. خود امام شافعی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں مکہ مکرمہ سے مدینہ طیبہ گیا تو مجھے 16 دن لگے راستے میں، اور میں نے اس دوران 16 مرتبہ قرآن مجید کو مکمل پڑھ لیا. اتنا قرآن پاک پڑھا کرتے تھے. اب ذرا ہم اپنی زندگیوں کو دیکھیں، کتنی تلاوتیں ہماری زندگیوں میں، اکثر تو ایسے کہ قرآن پڑھتے ہی نہیں ہیں. اکثریت کی زندگی میں قرآن کی تلاوت آج نہیں ہے، اور جو پڑھتے بھی ہیں تو وہ بھی پاؤ پڑھ لیا، آدھا پارا پڑھ لیا، مشکل سے ایسے لوگ ہوں گے جو ایک پارا پڑھتے ہوں گے. تو اس کا مطلب ہے کہ ہم اپنی روح کو غذا پہنچا ہی نہیں رہے. بھائی کھانا تو کھاتے ہیں دن میں 3 مرتبہ، اور اگر ایک دن کھانا نہ ملے، نہ ناشتہ، نہ دوپہر کا کھانا، نہ رات کا کھانا، تو اگلے دن اٹھتے ہوئے سر چکراتا ہے، کھڑا نہیں ہوا جاتا. تو ایک دن کے غذا کے ناغے پر اگر بدن کی کمزوری اتنی ہو گئی کہ چکر آتے ہیں، تو جس روح کو غذا ملی ہی نہیں، مہینوں کے حساب سے، سالوں کے حساب سے، اس روح کا کیا حال ہوگا؟ اس لیے اللہ تعالیٰ نے دن میں 5 وقت نماز متعین فرمائی کہ میرے بندوں کو دن میں 5 مرتبہ روحانی غذا ملنی چاہیے. جو 5 نمازیں پڑھتا ہے اس کی روح کو 5 مرتبہ نورشمنٹ مل جاتی ہے، اور انسان روحانی طور پر مضبوط محسوس کرتا ہے. پھر تیسری چیز اللہ کا ذکر، اس سے بھی نور اترتا ہے، اور اس کی دلیل قرآن عظیم الشان میں حدیث مبارکہ میں بھی ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا جب کچھ لوگ اللہ کی یاد کے لیے اکٹھے ہوتے ہیں نزلت علیہم السکینہ، ان پر سکینہ نازل ہوتی ہے، اور قرآن مجید میں سکینہ کا مطلب نور، فانزل اللہ سکینتہ علی رسولہ وعلی المؤمنین، تو سکینہ نور کو کہتے ہیں، برکت کو کہتے ہیں، تو یہ ذکر کرنے پر انسان کے اوپر سکینہ نازل ہوتی ہے، جتنی دیر ذکر کرتا رہے گا اتنی دیر روح کو غذا ملتی رہے گی، چاہے زبانی ذکر کرے یا چاہے قلبی ذکر کرے، اس لیے فرمایا کہ جب تم جنت کے باغوں میں جاؤ تو چر لیا کرو، صحابہ نے پوچھا جی جنت کے باغ کیا، فرمایا حلق الذکر، ذکر کے حلقے، تو معلوم ہوا کہ یہ جو ذکر کے حلقے ہیں ان پر اللہ کی طرف سے رحمتیں اترتی ہیں، اور حدیث پاک میں ہے کہ جب کچھ لوگ اکٹھے ہوتے ہیں من بلاد انشتہ، مختلف شہروں سے، وقبائل انشتہ، مختلف قبیلوں برادریوں کے، ایک جگہ اللہ کو یاد کرنے کے لیے اللہ ان کے اوپر اپنی رحمت نازل فرما دیتے ہیں، تو ذکر سے بھی انسان کی روح کو غذا ملتی ہے، اور ہم کتنا ذکر کرتے ہیں، پوچھو ذرا، ناشتے میں لگتا ہے آدھا گھنٹہ اور دوپہر کے کھانے میں ماشاءاللہ ایک گھنٹہ، اور رات تو باہر کھانے کی عادت ہوتی ہے نا کئی لوگوں کو، تو لگاتے ہیں دو گھنٹے، تو جہاں کھانے پہ تین گھنٹے چوبیس میں سے لگا دیے وہاں ذکر کے لیے، کوئی کہتا ہے پانچ منٹ، کوئی کہتا ہے جی دو منٹ، کوئی کہتا ہے دس منٹ، بھائی اگر کسی پرائمری بچے کو کہنا، پرائمری پڑھنے والے بچے کو کہ بچے تو نے پندرہ منٹ روزانہ پڑھنا ہے، وہ پرائمری امتحان میں پاس نہیں ہو سکتا، تو کیا پندرہ منٹ روزانہ مراقبہ کرنے والا ولایت کے امتحان میں پاس ہو جائے گا؟ اور نرسری کلاس میں تو پندرہ منٹ روز پڑھے اور پھر کتاب ہٹا لو اس سے، تو پندرہ منٹ پڑھ کے تو وہ نرسری میں پاس نہیں ہو سکتا، تو پندرہ منٹ مراقبے کر کے ہم کہاں ولایت کا نور پائیں گے؟ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم ذکر زیادہ کریں. ہمارے مشائخ نے اس کا آسان طریقہ یہ بتا دیا کہ بھئی دیکھو تم ہر وقت بیٹھے تو نہیں رہ سکتے سب کام چھوڑ کے، تو اس کا بہترین طریقہ دست بکار دل بیار، ہاتھ کام کاج میں مشغول، دل اللہ کی یاد میں مشغول، تو تمہیں گھنٹوں وہ رحمت وہ نور اپنے دل میں جمع کرنے کا موقع مل جائے گا. یہ نغمہ فصل گلو لالا کا نہیں پابند، بہار ہو کے خزاں لا الہ الا اللہ. جو بھی ماحول ہو، جو بھی موسم ہو، جو بھی سیزن ہو، ہر حال میں لا الہ الا اللہ. اور اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ میرے بندے میری یاد میں زندگی گزاریں. شاعر نے لکھا غضب کی آ تیری یاد نے مجھے آ ستایا نماز میں، یعنی کہنا وہ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ میں نے نماز کی نیت باندھی تو میرا دل آپ کی طرف متوجہ ہو گیا. غضب کی آ تیری یاد نے مجھے آ ستایا نماز میں، میرے وہ بھی سجدے ادا ہوئے جو قضا ہوئے تھے نماز میں، جو قضا ہوئے تھے وہ سجدے بھی ادا ہو گئے، اس لیے کہ آپ کی محبت سے مل جو میں نے نماز پڑھی. تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم ذکر کی کثرت کریں، چونکہ ذکر سے ذات کی محبت پیدا ہوتی ہے. جو بندہ اللہ کا ذکر کثرت سے کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی محبت اس کے دل میں پیدا ہوتی ہے. پھر ایک چیز ہمارے مشائخ فرماتے ہیں، استغفار. یہ استغفار اصل میں انسان کے جسم پر، دل پر جو گناہوں کے اثرات ہیں نا، یہ اس کو دھونے کے لیے، इसकी मिसाल ऐसे जैसे विंड स्क्रीन के ऊपर वाइपर लगा होता है। आप ट्रेवल कर रहे हैं तो मौसम की वजह से धुंध आ जाती विंड स्क्रीन के ऊपर, तो जब बाहर धुंध आ जाए तो वाइपर चला दो तो फिर साफ, फिर चंद किलोमीटर चलते हैं फिर धुंध आ जाती है फिर वाइपर चला देते हैं। तो इस्तिग़फ़ार की मिसाल ऐसे कि जैसे ये रोजाना 100 मरतबा वाइपर चलाकर दिल की जुल्मत को मिटा देता है। तो ये आमाल देखने में तो ऐसे हैं जैसे भाई नफली काम है, लेकिन अगर गौर करें तो ये नफली काम नहीं, ये रूह की ग़िज़ा है। अब ये आमाल चूंकि आम जिंदगियों से निकल चुके, आजकल तो बच्चा पैदा होता है तो जरा होता है बड़ा तो उसको नर्सरी में लगा देते हैं, स्कूल में कॉलेज में, तो स्कूल कॉलेज जाने वाले बच्चों को इन मामूलात का क्या पता। जब वो इन मामूलात से बिल्कुल नाआशना है इसका मतलब उनकी रूह को नॉरिशमेंट मिल ही नहीं रही, न्यूट्रिशन मिल ही नहीं रही। नतीजा क्या हुआ, आप स्कूल कॉलेज के बच्चों को देखें उन पर नफसानियत गालिब होती है, शहवात गालिब हैं, ख्वाहिशात गालिब हैं, जरा सी बात पे लड़ने के लिए आमादा हो जाते हैं। ये अलामात हैं कि इनकी रूह अभी सही तरह परवान नहीं चढ़ी। कई मरतबा जिस्मानी बीमारियों का इलाज दवा लेने में होता है और कई मरतबा उसका तरीक़ाकार और होता है, उसको कहते हैं शुआओं से इलाज। जैसे किसी आदमी को है अगर कैंसर हो जाए तो शुआओं से इलाज करते हैं, उसको एक्सपोज करते हैं शुआओं के सामने तो उससे उसका कैंसर वो खत्म हो जाता है, कंट्रोल हो जाता है। तो अल्लाह ताला ने यह भी एक तरीका रखा है कि अगर तुम्हारे दिल में गुनाहों के कैंसर ज्यादा हो गया और तुम खुद इतने अमल नहीं कर पा रहे तो तरीका यह है कि तुम किसी साहिबे बातिन साहिबे बसीरत बंदे के साथ अपना ताल्लुक जोड़ लो। जब तुम किसी से ताल्लुक जोड़ोगे तो उसके कल्ब की मिसाल ऐसी ही है जैसे शुआएं डालने वाला कोई आला होता है, वो शुआएं डाल के गुनाहों को मिटा देता है। जैसे आम आला शुआएं डाल के इंसान के जिस्म से कैंसर को खत्म कर देता है, शेख के दिल की वो तवज्जुहात इंसान के दिल से गुनाहों का कैंसर खत्म कर देती है। तो ये शुआओं के जरिए इलाज कहलाता है। और वैसे भी हमने देखा कि लोहे को अगर मकनतीस के साथ अगर मिलाएं और कुछ अरसे के बाद अलग हटाएं तो वो लोहा खुद मकनतीस बन जाता है, मैग्नेटिज्म ट्रांसफर हो जाता है उसमें। इसी तरह जिनके दिल में अल्लाह की मोहब्बत होती है उनके साथ ताल्लुक जोड़ने से इंसान के अपने दिल में भी अल्लाह की मोहब्बत बढ़ जाती है, तो उससे रूह में बेदारी आ जाती है। ये ताल्लुक भी हमें चाहिए कि हम अपने बड़ों से जोड़ें। इन अल्लाह वालों की मिसाल ऐसी है, किसी ने क्या खूबसूरत बात कही, रोया तो हूं शिफा व मौइज़ा तो हूं दवा, इनका देख लेना वो शफा होती है और इनका वाज कर देना इंसान के लिए दवा होती है। रोया तो हूं शिफा व मौइज़ा तो हूं दवा। और एक और अजीब बात कही, युन्तफिउ बिरोयते ही कबल रिवायते ही, उनके बोलने से पहले उनके दीदार से ही इंसान को नफा मिल जाता है, हालांकि उन्होंने कलाम नहीं किया होता। युन्तफिउ बिरोयते ही कबल रिवायते ही, उनकी रिवायत से पहले उनकी रोयत से ही नफा मिल जाता है, बात ही ना करें फिर भी फायदा होता है। इसीलिए मौलाना रूम रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, آل را بے گزار مرد حال شو، پیش مرد کامل پامال شو، صد کتاب و صد ورق در نار کن، جان و دل را جانب دلدار کن. کسی اللہ والے کے قدموں میں اپنے آپ کو پامال کر دو، دل سنور جائے گا. علامہ اقبال نے کیا خوبصورت شعر کہا ہے، ہے وہی تیرے زمانے کا امام برحق، ہے وہی تیرے زمانے کا امام برحق، جو تجھے حاضر و موجود سے بیزار کرے. یعنی ایسا شیخ کہ جس کی صحبت میں رہ کے جو حاضر موجود ہے اس سے انسان بیزار اور اس کا آخرت کی طرف رجحان ہو جائے. حدیث پاک میں فرمایا، التجافی عن دار الغرور، دھوکے والے گھر سے انسان کا دل کٹ جائے، والعنابت الى دار الخلود، ہمیشہ رہنے والے گھر کی طرف اس کا رجحان لگ جائے، تو یہ مومن کی پہچان ہے. وہی تیرے زمانے کا امام برحق، جو تجھے حاضر و موجود سے بیزار کرے، موت کے آئینے میں تجھ کو دکھا کر رخ دوست، زندگی تیرے لیے اور بھی دشوار کرے. وہ تجھے موت کے آئینے میں دکھائے کہ دیکھو، دیکھنے میں یہ موت ہے، حقیقت میں یہ تمہارے یار کا وصل ہے. موت کے آئینے میں تجھ کو دکھا کر رخ دوست، زندگی تیرے لیے اور بھی دشوار کرے. تو جب انسان کو یہ محسوس ہو کہ مرنے کے بعد اللہ سے وصل ہوگا، تو پھر تو وہ موت کی تمنا کرے گا نا، اور پھر وہ آخرت کی تیاری کرے گا. ہے وہی تیرے زمانے کا امام برحق، جو تجھے حاضر و موجود سے بیزار کرے، موت کے آئینے میں تجھ کو دکھا کر رخ دوست، زندگی تیرے لیے اور بھی دشوار کرے. دیکھ احساس زیاں تیرا لہو گرما دے. احساس زیاں مطلب ہے نقصان کتنا ہو چکا، اس کا احساس پیدا کرے. مثال کے طور پہ آج کی اس مجلس میں جو آدھی گفتگو آپ نے سنی، تو اس کے سننے کے بعد یہ احساس دل میں ضرور ہوتا ہے کہ ہم نے اپنی روح کو بہت اگنور کیا، ہم نے تو معمولات ہی نہیں کیے، روح کو غذا ہی نہیں پہنچائی، تو ہماری روح تو اتنی قوی نہیں ہوگی. یہ احساس زیاں کہ میرا تو بہت نقصان ہو چکا، دیکھ احساس زیاں تیرا لہو گرما دے، فقر کی سان چڑھا کر تجھے تلوار کرے. اللہ اکبر کبیر. تو ایسے حضرات سے تعلق جوڑنا پڑتا ہے، پھر انسان کے دلوں کی بیماریاں ختم ہوتی ہیں اور دلوں میں نور آتا ہے، اور روح انسان کی قوی سے قوی تر ہوتی چلی جاتی ہے. چھٹی بات جس سے کہ انسان کو روح کو غذا ملتی ہے، وہ ہے روزے رکھنا. اب رمضان کا مہینہ قریب آ گیا، بھوکا رہنا اصل میں ملکوتی عمل ہے، ملائکہ کا عمل ہے، ملائکہ کھاتے پیتے نہیں ہیں. تو جب انسان بھوکا پیاسا رہتا ہے تو وہ ملکوتی عمل کرتا ہے، فرشتوں والا عمل کرتا ہے. تو یہ ملکوتی عمل اس کے دل کے منور ہونے کے لیے بہت کافی ہوتا ہے. چنانچہ رمضان المبارک رحمتوں کا مہینہ، رحمتوں کا خزینہ، ہر ہر روزے پر انسان کی روح کو انوارات ملتے ہیں. اس لیے رمضان شروع ہوتے وقت اپنی حالت کو دیکھیں، اور رمضان ختم ہونے کے بعد حالت کو دیکھیں، آپ کو خود اپنی روحانیت میں ایک بلندی نظر آئے گی. اس کی مثال یوں سمجھیں کہ جیسے فیکٹریز چلتی ہیں اور 24 گھنٹے چل رہی ہوتی ہیں، तो उनके यहां हर साल एक मेंटेनेंस का महीना होता है, फर्टिलाइजर फैक्ट्री अजी मेंटेनेंस का महीना फला है, उस महीने में पूरे प्लांट को बंद कर देते हैं और फिर हर मोटर को खोल के उसके बेयरिंग बदलते हैं, पंप को खोल के उसमें वियर टीयर होती है तो हालात उसके पुर्जे बदल देते हैं, उसको ठीक कर देते हैं, ग्रीस कर देते हैं, हत्ता के जब अच्छी तरह मेंटेनेंस होती है तो वही मशीन फिर दोबारा एक साल फिर चलने के लिए तैयार हो जाती है। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इंसान की बातनी मेंटेनेंस के लिए रमजान का महीना बना दिया। मेरे बंदो, तुम पिछले 11 महीने जो गुनाह करते रहे, तुम्हारी आंखों पे उसका असर, जुबान पे असर, दिल पे असर, लिहाजा आओ जरा इसमें रोजे रखो और दुआएं मांगो और मेरा कुरान सुनो, सहरी करोगे, अफतारी करोगे, हमसे मांगोगे तो हम तुम्हारे जिस्म के उन तमाम जंग को खत्म कर देंगे और हम रूहानी तौर पर तुम्हें एक नई जिंदगी फिर अता कर देंगे। चुनाचे रमजान मुबारक का महीना इंसान की रूहानियत की बुलंदी के लिए बहुत अहम है। आप हैरान होंगे, हदीस पाक में है कि नबी अलैहिस्सलाम इस महीने का इंतजार फरमाते थे। भाई इंतजार तो उसी चीज का करते हैं ना जो बहुत कीमती होती है। दुआ मांगते थे, अल्लाहुम्मा बारिक लना फी रजब व शौबान व बल्लिगना रमजान, अल्लाह रजब और शौबान में बरकत अता फरमा और बकरियत रमजान तक पहुंचा। जिस महीने के आने की दुआएं मांगते थे अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो महीना कितना बाबरकत महीना होगा। सईद आयशा सिद्दीक लाना फरमाती हैं, जब रमजान आता था तो नबी अलैहिस्सलाम के अंदर मैं तीन तब्दीलियां महसूस करती थी। पहली तब्दीली कि अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ में बहुत खुशू फरमाते थे, बहुत रो रो के दुआएं मांगते थे और इबादत में अपने आप को थका देते थे और अल्लाह के रास्ते में दोनों हाथ से खर्च कर दिया करते थे। अब इबादत ज्यादा करना या दुआ लंबी मांगना तो ये तो रूह की गिज़ा है। तो गोया रमजान मुबारक में अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रूह की गिज़ा ज्यादा पहुंचाने के लिए खूब कोशिश किया करते थे। इसीलिए रोजेदार की दुआ इफ्तार के वक्त कबूल होती है, तो हम रोज इफ्तार के वक्त दुआ मांगें कि अल्लाह हम बातनी तौर पर कमजोर हैं, हमारी कमजोरी को कुव्वत में तब्दील फरमा दे, हमारी रूहानी बीमारियों को खत्म कर दे, बदनजरी से बचा ले, झूठ से बचा ले, गीबत से, हसद से, किबर से, उजब से, जो बीमारियां हैं उनसे बचने की दुआ मांगे। और इसीलिए जिब्रील इस्लाम ने यह दुआ मांगी, बर्बाद हो जाए वो शख्स जिसने रमजान का महीना पाया और उसने अपनी मगफिरत न करवाई, और अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस दुआ के ऊपर आमीन की मोहर लगा दी। मां बच्चे को कभी बददुआ नहीं देती, तो जो अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मां से भी ज्यादा अपने उम्मती से मोहब्बत करने वाले हों वो कैसे दुआ बददुआ दे सकते हैं। मालूम हुआ कि नुकसान इतना बड़ा है कि अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी तस्दीक कर दी, वाकई रमजान का महीना आए और मगफिरत न करवाए तो वो बदबख्ती है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस बददुआ के ऊपर आमीन फरमा दी। और फिर इसमें अल्लाह ताला ने रहमत कर दी कि आखिरी 10 दिन एतकाफ भी बना दिए, ये अल्लाह ताला की तरफ से रहमत हो गई। हदीस पाक में आता है कि जो रमजान का एतकाफ करे दो कामिल हज और दो कामिल उम्रे करने का सवाब लिखा जाता है, और ये ऐसा ही है जैसे कोई बंदा आके महबूब की चौखट पकड़ के बैठ जाए, अगर तू दर न खोलेगा तो मैं भी दर न छोड़ूंगा। अगर तू दर न खोलेगा तो मैं भी दर न छोड़ूंगा। इस तरह 10 दिन कि मैं मना के उठूंगा अल्लाह को, इजाजत हो तो आकर मैं भी शामिल उनमें हो जाऊं, इजाजत हो तो आकर मैं भी शामिल उनमें हो जाऊं, सुना है कल तेरे दर पर हुजूम आशिकां होगा। तो 20वें रोजे अल्लाह के दर पर, अल्लाह के दर पर हुजूम आशिकां होता है। इतकाफ वाले घरों को छोड़ के आ जाते हैं, बस अल्लाह अब तेरे दर पर पड़े हैं और तुझे मना के उठेंगे। जो हजरात सुन्नत इतकाफ न कर सकें वो महरूम भी न रहें, छुट्टी का दिन इतकाफ कर लें नफल की नीयत से। बेहतरीन तरीका तो फिर यही है कि नफल की नीयत 10 दिन की कर लें, मस्जिद से तैयार होकर दफ्तर जाएं और दफ्तर से तैयार होकर मस्जिद आ जाएं, ताकि जितना वक्त भी नफल इतकाफ में गुजरे उतना तो गुजर जाए। तो इस रमजान में हमें चाहिए कि हम अपनी रूह को जितनी ग़िज़ा पहुंचा सकते हैं वो पहुंचाएं, ताकि रूहानी तौर पर भी हम बालिग हो जाएं, कवी हो जाएं। आठवीं चीज जिससे के इंसान की रूह को ग़िज़ा मिलती है वो है दुआ, कि इंसान आमाल भी करे और अल्लाह से दुआ भी मांगे। जब दुआ मांगता है तो अल्लाह ताला इंसान पर रहमत बरसाते हैं और उसके ईमान को कामिल कर देते हैं। इसीलिए क्यामत के दिन मुनाफिकीन और मुनाफिकात जब देखेंगे कि उनके तो सरों के ऊपर नूर रोशनी नहीं है, जबकि ईमान वालों के पास रोशनी होगी, तो वो कहेंगे उन जरूना नक्तबिस में नूरिकुम, हमारी तरफ भी जरा तवज्जो करें प्लीज, हम भी आपकी रोशनी से फायदा उठाएं। तो फरिश्ते कहेंगे की लर्जे वरा अकुम फल तमिसु नूरा, जाओ पीछे दुनिया में, ये नूर तो दुनिया में मिला करता था। तो इस नूर की जरूरत हमें क्यामत के अंधेरे में महसूस होगी। आज इस नूर को हासिल करने के लिए हम दुआएं मांगे, तो ईमान वालों को दुआ सिखाई कि वो दुआ मांगते हैं कौन से, रब्बना अतमिम लना नूरना, अल्लाह हमारे इस नूर को कामिल कर दीजिए, तो दुआ भी मांगे। हदीस पाक में आता है कि नबी अलैहिस्सलाम दुआ मांगते थे। अब जरा इस दुआ को सुन लीजिए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस रूहानी ग़िज़ा की कितनी फिक्र थी कि आप दुआ मांगते थे। फजर की सुन्नतें पढ़कर जब मस्जिद में जाते थे तो रास्ते में ये दुआ मांगते थे, अल्लाहुम्मा जल फी कल्बी नूरा वफी बसरी नूरा वफी समई नूरा वअन यमीनी नूरा वअन शिमाली नूरा वमिन खल्फी नूरा वमिन अमामी नूरा वजअली नूरा, अल्लाह मुझे ही नूर बना दीजिए, वफी असबी नूरा वफी लहमी नूरा वफी दमी नूरा वफी शारी नूरा वफी बशरी नूरा वफी लिसानी नूरा वजअल फी नफ्सी नूरा, मेरे नफ्स के अंदर अल्लाह नूर पैदा कर दीजिए, वाज़िमली नूरा अल्लाह मेरे नूर को बढ़ा कर दीजिए, वजअल नूरा वफी वमिन फौकी नूरा वमिन तहती नूरा, और आखिर पर नबी इस्लाम ने फरमाया अल्लाहुम्मा आतेनी नूरा, अल्लाह मुझे नूर अता फरमा दी। अब देखें कितनी प्यारी दुआ अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मत को सिखाई, और हम में से कितने हैं जो रोजाना ये दुआ मांगते हैं। अगर रोजाना मांगते ही रहते तो हो सकता है कि अल्लाह की रहमत मुतवज्जे हो जाती। मगर हम तो इस एस्पेक्ट से कोई मेहनत ही नहीं कर पा रहे कि हमारी रूह भी जो है गिजा पाए। और इसीलिए आज तमाम दुनिया के फसादात इसीलिए हैं कि जिस्म मैच्योर हो चुके और रूह इमैच्योर होती है। तो रूह की गिजा के लिए भी हमें कोशिश करनी चाहिए। बल्कि यह सिर्फ रमजान का महीना ही नहीं रोजे में गुजारना, यह तो मशक है एक महीने की, हकीकत में तो पूरी जिंदगी ही रोजे की तरह गुजारनी है। हमारे बुजुर्गों ने एक फिक्रे में बात समझा दी, फरमाया अद दुनिया यौम वलना फीहा सौम, दुनिया एक दिन की है और हमने इस एक दिन में रोजा रखा हुआ है। तो जैसे रमजान में इंसान कई गुनाहों को छोड़ देता है, फरमाते हैं थोड़ी सी तो जिंदगी है, पूरी जिंदगी में ही गुनाहों को छोड़ दो। तो हम दुआ भी मांगें ताकि अल्लाह ताला हमारे दिलों को बेदार फरमा दें, रूह को ताजा कर दें, और रब्बे करीम हमारी इन दुआओं को कबूल फरमा लें। आज इबादत कर लेंगे, मेहनत कर लेंगे, इसका नतीजा कल क्यामत के दिन अपनी आंखों से देखेंगे। और अगर गफलत बरतेंगे तो फिर जैसे ही इस दुनिया से आंखें बंद होगी, इंसान को उस वक्त अपने नुकसान का एहसास होगा कि मैं कितना बड़ा नुकसान कर बैठा। इस दुनिया के अंदर मैंने तैयारी कोई ना की। इसकी मिसाल यूं समझें कि मां का पेट बच्चे के ऑर्गन डेवलप होने की जगह है। अगर कोई ऑर्गन उधर डेवलप ना हो तो बाहर आके डेवलप नहीं हो सकता। मसलन एक बच्चा मां के पेट से अंधा पैदा होता है, अब दुनिया का कोई डॉक्टर उसको बिनाई नहीं ला के दे सकता। या किसी की पांच उंगलियां न बनी तो दुनिया में आके उंगलियां बन नहीं सकती। कि जी मां का पेट आजा बनने की जगह थी, वहां नहीं बना तो यहां कैसे। इसी तरह ये जमीन और आसमान का पेट हमारी रूह के संवरने की जगह है, रूहानी तौर पर प्रवेश पाने की जगह है। अगर हम यहां रहते हुए अपने अंदर उस नूर को पैदा नहीं करेंगे तो फिर मरने के बाद ये नूर हमारे अंदर कभी पैदा नहीं हो सकेगा। फिर हम हसरत करेंगे कि काश हमने अपनी रूह के लिए भी कुछ किया होता। वहां जाके इसकी कदर और कीमत समझ में आएगी। अल्लाह अकबर कबीरा। आप हैरान होंगे, तफसीर रूहुल बयान में मुफस्सिर ने लिखा है कि 10 जानवर जन्नत में जाएंगे, 10 जानवर जन्नत में जाएंगे, उनमें एक बकरा मूसा अलैहिस्सलाम वाली गाय जिसको दिवा करने का हुक्म दिया गया, अंतस बहु बकरा, तो उसको अल्लाह ताला जन्नत अता करेंगे। दूसरा यूनुस अलैहिस्सलाम की हूत, वो मछली जिसने यूनुस अलैहिस्सलाम को अपने पेट में ले लिया था, उसको भी अल्लाह जन्नत अता फरमाएंगे। अलकबश इस्माईल, इस्माईल अलैहिस्सलाम की जगह जो मेंढा जिबा हुआ उसको भी जन्नत मिलेगी। अजले इब्राहिम, जब फरिश्ते आए थे और इब्राहिम ने हमने एक बछड़े को ज़िबा किया, इजलिन समीन, तो वो भी जन्नत में जाएगा। फिर नमले सुलेमान, सुलेमान ने इस्लाम के सामने जिस चींटी ने गुफ्तगू की थी, या अय्यतुहन नमलु दुखुलु मसाकिनकुम, वो चींटी भी जन्नत में जाएगी। हुदहुद बिलकीस, वो हुदहुद परिंदा जो बिलकीस के पास मूसा अलैहि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का मकतूब लेकर जाया गया, तो उसको भी अल्लाह ताला जन्नत अता फरमाएंगे। फिर नाकाए सालिह अलैहिस्सलाम, حضرت صالح علیہ السلام کو ایک اونٹنی ملی تھی جو اتنا دودھ دیتی تھی کہ پوری قوم سیراب ہو جاتی تھی، اور اسی میں اس قوم کی آزمائش تھی. پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ناقہ، جو نبی علیہ السلام کی اونٹنی جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوار ہوئے اور وہ ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کے دروازے پر آ کر بیٹھ گئی، وہ بھی جنت میں جائے گی. اور حمار عزیر، عزیر علیہ السلام کا گدھا، قرآن میں جس کا تذکرہ بھی ہے. اور کلب اصحاب کہف، اصحاب کہف کا کتا، وہ بھی جنت میں جائے گا. اس کے بارے میں لکھا ہے علماء نے کہ جب اصحاب کہف جا رہے تھے تو جب یہ شروع میں ساتھ لگا تو انہوں نے اس کو بھگانے کی کوشش کی، مگر یہ ساتھ ساتھ رہا. تو شاعر نے کہا، نہ میں بھوکاں تے نہ میں ٹوکاں تے نہ میں شور مچاواں، نیکاں دے لڑ لگیاں شالا میں وی جنت جاواں. اس کتے کو بھی جنت ملے گی. اب جب مفسرین نے تفسیر میں یہ بات لکھ دی تو غور کرنے کی بات ہے کہ قیامت کے دن گائے جب دیکھے گی کہ میں تو جا رہی ہوں جنت، اور یہ حضرت انسان جو میرا مالک تھا یہ جا رہا ہے جہنم میں، تو گائے تو کہے گی نا، میں نے ہی تو دودھ دے کے تمہیں پالا تھا، اور تمہارے گوشت کی خاطر میں نے تو ذبح ہونے میں بھی انکار نہ کیا، میں تو اپنے مقصد میں کامیاب ہو گئی ایک جانور ہو کر، تو کیسا میرا مالک تھا کہ تو اپنے مالک کو راضی نہ کر سکا. مچھلی کہے گی کہ دیکھو میں تو زندہ بھی حاضر تھی مردہ بھی حاضر تھی. مچھلی کو حلال کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی، وہ حلال ہی ہوتی ہے. تو دیکھو میں نے تو اپنے مالک کو راضی کر لیا، مجھے اپنے دسترخوان پہ کباب بنا کر رکھنے والے، چبا چبا کے کھانے والے، کتنی حسرت کی بات کہ تو اپنے مالک کو راضی نہ کر سکا. مینڈا بھی کہے گا میرے گلے پہ چھری پھرتی تھی اور میں کوئی رکاوٹ نہیں کرتا تھا، آج میں جنت جا رہا ہوں تو انسان ہو کے جہنم گیا. مینڈا بھی کہے گا، بچڑا بھی کہے گا، حتیٰ کہ چیونٹی بھی کہے گی کہ دیکھو میرے جسامت اتنی تھی کہ تم اپنے پاؤں کے نیچے مسل دیتے تھے تمہیں پتہ بھی نہیں چلتا تھا، اور تمہاری میرے اوپر نظر بھی نہیں پڑتی تھی. اتنی چھوٹی ہو کر اگر میں نے اپنے مالک کو راضی کر لیا، اے انسان تجھے تو اللہ نے بڑی صفات سے نوازا تھا، تو اپنے مالک کو کیوں نہ راضی کر سکا. خود خود پرندہ کہے گا، میں نے اپنے رب کو راضی کیا جنت مل گئی، اے انسان کاش تو بھی اپنے رب کو راضی کر لیتا. اونٹنی کہے گی کہ دیکھو ہم نے اپنے رب کو راضی کر لیا، تم اپنے رب کو راضی نہ کر سکے. اور عجیب بات تو یہ ہے کہ گدھا بھی اس دن انسان کو دیکھ کر کہے گا، اے انسان تو مجھے نفرت کی نظر سے دیکھتا تھا، تو مجھے گدھا کہتا تھا، میرا نام دنیا میں گالی بن گیا تھا، جس سے ناپسندگی کا اظہار کرنا چاہتا تو اسے گدھا کہا کرتا تھا، تو جتنا بوجھ ڈالتا تھا میں نے کبھی انکار نہ کیا، میں نے گدھے ہو کے رب کو راضی کر لیا، تو نے انسان ہو کے رب کو راضی نہ کیا، تو گدھی سے بھی گیا گزرا بنا، اور پھر کتا بھی تو ہوگا. اے انسان تو مجھے خشک روٹی ڈالتا تھا، میں ساری رات تیرے دروازے پہ بیٹھ کے پہرا دیتا تھا، اور جس رب نے تجھے طرح طرح کی نعمتیں کھلائیں تیرے لیے رات تہجد میں اٹھ کے دو رکعت پڑھنی مشکل تھی، تو مجھ سے نفرت کرتا تھا، برا سمجھتا تھا، میرا نام گالی تھا، مگر دیکھ میں آج جا رہا ہوں جنت میں، اور تو کہاں جا رہا ہے. ما سلککم فی سقر، تمہیں جہنم میں کس چیز میں ڈالا. تو انسان کہے گا کہ میں اپنے مالک کا وفادار نہیں تھا. پھر کیا ہوگا، انسان کو کہا جائے گا فرشتو آؤ خذوه فغلوا ثم الجحیم صلوا ثم فی سلسلہ سبحا زران، اس کو باندھو اچھی طرح تم زنجیروں کے ساتھ اور پھر اس کو جہنم کے اندر تم ڈال دو۔ آج اللہ کی اتنی نعمتیں کھا کھا کر ہم اپنے جسم کو پالتے پھرتے ہیں اور روح کا ہمیں احساس نہیں کہ اس کی حالت کیا بری ہوئی پڑی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی مجلس میں ہمیں اس بات کا احساس عطا فرما دے تاکہ ہم رمضان مبارک کے لیے تیار ہو جائیں، بھرپور عبادت کے ساتھ اس مہینے کو گزاریں تاکہ رمضان کے ساتھ ہم اپنے رب رحمان کو بھی راضی کر پائیں۔ اور عید کا دن تو خوشی کا ہوتا ہے، عید اسی کی ہوتی ہے جس کو محبوب کی دید ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس رمضان کے بدلے ہمیں بھی اپنی دید پانے والوں میں شامل فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔
لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ دعا کر لیجئے۔ سبحان ربی العالی وحاب اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلا آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اے کریم، ہم آپ کے مسکین بندے ہیں، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں سے درگزر فرما، عیبوں کی پردہ پوشی فرما۔ میرے مولا، ہم نے غفلت میں زندگی کے اوقات گزار دیے، اپنے روح کی طرف دھیان ہی نہ رہا، نمازوں میں سستی، تلاوت میں سستی، ذکر میں سستی، تہجد میں سستی۔ میرے مولا، ہم نے اپنا بہت نقصان کر لیا، ہمارے حال پر رحمت کی نظر فرما دیجئے۔ اللہ، اس دل سے ظلمت ختم کر دیجئے، اس دل میں نور بھر دیجئے۔ اللہ، نور بھر دیجئے۔ اللہ، آپ نے اپنے ایک صحابی کے بارے میں فرمایا کہ اس کا سینہ تو گلے تک ایمان کے نور سے بھرا ہوا ہے۔ اللہ، ہمیں بھی ایسا نور ایمان عطا فرما دیجئے، پورے سینے کو منور کر دیجئے۔ اللہ، سر کے بالوں سے لے کے پاؤں کے ناخنوں تک جسم کے ہر عضو کو منور فرما دیجئے۔ اے میرے مولا، رحمت فرما دیجئے۔ اللہ، رمضان کا مہینہ سر پر ہے، اللہ ہمیں اس کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائیے، گناہوں کی زندگی چھوڑ کر نیکوکاری کی زندگی اختیار کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے۔ رب کریم، مہربانی کا معاملہ فرما، جو زندگی کے دن باقی ہیں نیکی تقوی پر گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ، پوری دنیا میں جہاں بھی مسلمان پریشان ہیں، سب کی پریشانیوں کو دور فرما۔ رب کریم، ہمارے تینوں حرم کی حفاظت فرما، مدارس عربیہ کی حفاظت فرما، دعوت و تبلیغ کے کام کی حفاظت فرما، جہاں اللہ اللہ ہوتی ہے ان خانقاہوں کی حفاظت فرما، اقامت دین کی کوششوں کی حفاظت فرما۔ اے کریم، ہمارے ساتھ درگزر کا معاملہ فرما۔ اے اللہ، ہم نے دنیا میں دیکھا بڑے بچوں کے ساتھ درگزر کا معاملہ کرتے ہیں، روحانی طور پر اللہ ہم بھی بچے ہیں، ہمارے ساتھ درگزر کا معاملہ فرما دیجئے۔ اللہ، درگزر کا معاملہ فرما دیجئے۔ اے اللہ، ماں باپ بچوں کی چھوٹی چھوٹی تمناؤں کو پورا کر کے خوش ہو جاتے ہیں۔ اللہ، ہمارے دل کو ایمان کے نور سے بھر دیجئے، دل کو منور فرما دیجئے۔ اللہ، ہماری اس تمنا کو اپنی رحمت سے پورا فرما دیجئے۔ اے کریم، جو زندگی کے ایام باقی ہیں نیکی تقوی پر گزارنے کی توفیق عطا فرما، رزق کی پریشانیوں کو دور فرما۔ اللہ، جسمانی بیماریوں کو دور فرما، روحانی بیماریوں کو دور فرما۔ دور قریب سے جو مرد آئے یا عورتیں آئیں، دل میں جو نیک ارادے لے کر آئے، اللہ ان کے نیک ارادوں کو پورا فرما، ان کی پریشانیوں کو دور فرما، مصیبتوں سے محفوظ فرما، اٹکے کاموں کا ہونا آسان فرما، الجھے کاموں کو اپنی رحمت سے سلجھا۔ اللہ، اپنی رحمت سے ہمیں اپنے مقبول بندوں اور بندیوں میں شامل فرما، اس گھر کو برکتوں کے ساتھ آباد فرما، خوشیوں کے ساتھ آباد فرما۔ اللہ، ان کی عزت میں برکتیں عطا فرما، رزق میں برکتیں عطا فرما، دین میں برکتیں عطا فرما، اولادوں کو نیکوکار بنا، ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا۔ اللہ، اس ادارے کو دن دگنی رات چوگنی ترقی نصیب فرما۔ صلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔